رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الردان ببكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قصص الانبیاء کے عنوان سے درس تراوی کے ضمن میں شرعی عقائد کے ضمن میں اس کے تحت حضرات انبیاء کرام کے عقائد ان کے قصص بیان کیے جا رہے تھے. قصص الانبیاء قرآن کریم کا ایک مکمل مطالعہ ہے اور قرآن کریم فرقان حمید سے ملنے والے مضامین اور تمام تر پیغامات کو اگر یکجا کر کے سمجھنے کی ہم کوشش کریں جس میں فروعات بھی آ جائیں اور نظریات اور عقائد بھی آ جائیں اور اخلاق بھی آ جائیں تو وہ خوبصورت اور مناسب عنوان قصص الانبیاء بنتا ہے. صاحب بحر شریعت نے کی کتاب بحر شریعت حصہ اول سے ہم نے اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو اسلامی عقائد و نظریات یہاں پر یکجا کر دیے گئے ہیں تو قسط وار سبقن سبقن مرحلہ وار ایک ایک عقیدے کو ذکر کیا جائے اور اس پر قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اس کے ضمن میں آنے والے قصص اور واقعات کو سمجھا جائے تاکہ ہمارے عقیدے کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح ہو اور ذخیرہ تاریخ میں ہمارے لیے مطالعے میں اس عنوان کی بھی ایک مناسب کشادگی ہمارے ذہنوں میں آئے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گزشتہ درس تراوی کے اندر چند بنیادی عقائد اور نظریات ذکر کیے گئے، آج اسی چیز کو اہمیت کے ساتھ آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات یہاں پر قرآن کریم کے آیات کا خلاصہ کرتے ہوئے صاحب بحر شریعت رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا. عقائد اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں، عقائد کے ضمن میں واقعات اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں کیونکہ عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انبیاء کے لیے تسلیم کرنا ضروری ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائیں، اور وہ چیزیں جن سے انبیاء کرام کی ذات کو پاک منزہ اور دور جاننا ضروری ہے وہ واضح ہو جائے تاکہ ایمان جو عقیدہ رسالت پر ہو، اور عقیدہ رسالت جو ہے وہ تمام عقائد کی بنیاد ہے، اس سے ہمارے لیے کوئی خطا اور غلطی واقع نہ ہو. آپ اس عنوان کو ذکر کرتے ہیں، توجہ فرمائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں. اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کا باپ، سب انسانوں کے باپ. یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہیں اور سارے انسانوں میں سب سے پہلے ہیں اور بشروں کے باپ کہلائے. یہ قرآن کریم کی آیت سورۃ النساء جہاں سے بالکل ابتدائی طور پر شروع ہوتی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اللہ سے ڈرو اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے. یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف واضح طور پر نشاندہی کرتی ہے کہ من نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کیا ہے, تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات. ایک ذات سے پیدا کیا, اس میں ایک اخوت کا جذبہ بھی آتا ہے, یعنی یہاں پر سارے انسانوں کو ایک حضرت آدم کی اولاد قرار دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی برادری ایک رکھتا ہے, ایک باپ حضرت آدم کی اولاد ہے اور ایک ماں سیدہ حوا کی اولاد ہے. حضرت سیدہ حوا کو قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے دل کے سکون کے لیے ان کو پیدا کیا. احادیث میں آیا ہے کہ ان کی بائیں پسلی سے حضرت سیدہ حوا کو پیدا کیا گیا, اور حوا کا معنی یہی ہے کہ ان کی زندگی, حیات ان کی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے ذریعے ہوئی ہے, اور انہی سے پھر ساری اولادوں کا سلسلہ شروع ہوا. نمبر دو, سب میں پہلے نبی حضرت آدم ہوئے ہیں, یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے پہلے نبی قرار پائے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی آیات جس طرح گزشتہ درس میں گزر چکی ہے, پھر آگے فرماتے ہیں اور سب سے پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام. اس کی وضاحت بھی گزر گئی بخاری شریف کی حدیث کے ساتھ. بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ جب قوم قیامت کے دن لوگ حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے اور یہ درخواست کریں گے کہ آپ آئیے اور اللہ کے حضور ہماری شفاعت کیجئے, تو حضرت آدم علیہ السلام ان سے یہی ارشاد فرمائیں گے کہ تم نوح کے پاس جاؤ, اس لیے کہ نوح جو ہے وہ اس کائنات کے اندر اول رسول ہیں. نبی اور رسول کا کیا فرق ہے وہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا. آگے ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام, کیونکہ اس واقعے کے بعد ہی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حضرت نوح کے حوالے سے چند بنیادی باتیں, کیونکہ ساری قومیں وہاں سے پھیلی ہیں, شرک ہو یا بدعات ہو یا عقیدوں کی امبھار ہو, یہ چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے, اور کچھ غلط فہمیاں بھی پھیلائی گئی ہیں جس کا ازالہ حضرت نوح علیہ السلام کی واقعات کے ضمن میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. صاحب بارشیت لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو کفار کی طرف مبعوث کیے گئے. انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی. ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے, ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے تھے, استہزاء کرتے تھے یعنی مذاق اڑاتے تھے معاذ اللہ. اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے, یعنی جن کی مثال 75 کے قریب تھی, 70 یا 75 لوگ دار اسلام سے وابستہ ہوئے 950 سال میں. باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں ہوں گے, ہر دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے, تو مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کی ہلاکت کی دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے. اور طوفان آیا اور سارے کفار زمین میں ڈوب گئے, صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا وہ بچ گیا. اور اس کو قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ آراف کے اندر, سورہ ہود میں, سورہ مومنون میں, سورہ شعراء, سورہ عنکبوت میں, سورہ نوح کے اندر, کئی سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ باتوں کو یاد کرنے کے بعد اب ایک اسلامی عقیدہ بڑا اہم آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں, یعنی آپ کا فرمانے سے مراد کہ قرآن و سنت کا پورا خلاصہ یہاں پر آ رہا ہے, کیونکہ مرتب آپ کر رہے ہیں اور آپ مستند شخصیت اسلام میں, اس لیے آپ کا نام حصول برکت سے لیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کی کتاب سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کی تشریحات پھر ہم دیگر اور جگہوں سے کر رہے ہیں. تو صاحب بار شریعت قرآن کریم کے مضامین اور صحیح نظریات کے مضامین کے طور پر اس کو عنوان دیتے ہیں. اب ایک بڑی اہم بات کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے, آگے ساری چیزیں. اور ایک ایک لفظ اس کا بہت قیمتی اور لازم ہے, نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور معصوم نہ ہو. معصوم کسے کہتے ہیں جناب؟ اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے. ملک فرشتے کو کہتے ہیں, تو فرمائیے یہ عصمت جو ہے وہ نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں. عصمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء کی ذات میں ایک ایسا وصف رکھا ہے جو انہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے سے روکتا ہے قصدن. جس طرح دیکھیں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے, بے جان کے مقابلے میں ایک صفت زندگی کی جاندار کو دی ہے تو وہ بے جان سے ممتاز ہو گیا. اب جاندار ہونے کی شان جو بے جان کو نہیں ملی, بے جان پر جاندار کی فضیلت کیوں ہوئی؟ جیسے پتھر ہے پہاڑ ہے اس کے مقابلے میں جاندار ہے, تو جاندار کو بے جان کے اوپر جو فضیلت مل رہی ہے وہ صفت حیات کی وجہ سے. جس طرح بے جان کے اوپر جاندار کی قدر و قیمت حیات کی وجہ سے ہے, اسی طرح جانداروں کے اندر جو صفت فضیلت انسان کی ہے وہ عقل کی وجہ سے. یعنی تین جماعت ہو گئی, اللہ کے مخلوق کے تین حصے ہو گئے, ایک بے جان, ایک جاندار, جاندار میں انسان. یہ تینوں ایک درجے اوپر دے اوپر کیوں چلے گئے؟ بے جان وہ تھا جس میں زندگی نہیں تھی, جاندار وہ ہے کہ جس کے اندر زندگی کی ایک شان ایسی آئی جس نے اس سے اس کو ممتاز کر دیا. پھر جانداروں کے اندر انسان وہ ہے جس کو عقل ایسی ملی ہے کہ اس نے اور جانوروں سے, جانداروں سے اس کو ممتاز کر دیا. تو جس طرح انسان اپنی عقل کی صفت کی وجہ سے ٹھوکرے کھانے سے بچتا ہے اور وہ دیگر جانوروں اور جاندار کے مقابلے میں ممتاز ہوتا ہے, اسی طرح نبی انسان ہونے کے باوجود, جیسے انسان جاندار ہونے کے باوجود اس صفت میں ان جانداروں سے ممتاز ہے, اسی طرح نبی انسان ہونے کے باوجود صفت عصمت کی وجہ سے تمام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے. اس ترتیب کو سمجھ, عصمت سے مراد ایک صفت ہے, ایک ملکہ ہے, ایک شان ہے جو اللہ رب العالمین ان کی طبیعتوں میں شامل کرتا ہے, جیسے عقل کو ہماری طبیعتوں میں شامل کی, اور وہ ان کے شعور کو ہمیشہ بیدار رکھتی ہے. قصدن, جملہ سنیے گا, قصدن جان بوجھ کر, ارادتن جانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی طرف وہ کبھی نہیں بڑھتے, نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد. کفر سے, شرک سے, گناہ کبیرہ سے, گناہ صغیرہ سے, اور ہر قسم کی وہ حرکت جو مروت زمانہ کے خلاف, یعنی گناہ نہ بھی ہو لیکن وہ مروت کے خلاف ہو, کہ سنجیدہ آدمی ایسے کام نہیں کرتے, یہ تو مروت کے خلاف. تو حضرات انبیاء کو اللہ رب العالمین کفر, شرک, گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ, اور جو کام مروت اور شائستگی اور سنجیدگی سے خلاف ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں سے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس سے ان کی حفاظت فرماتا ہے. اس شان کو عصمت اور ایسی شخصیت کو معصوم یعنی نبی کہا جاتا ہے. اب یہاں پر حضرت صدر الشریعہ نے یہ بات لکھ دی کہ نبی معصوم ہونا ضروری ہے. اب کیوں یہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ اب نبی سے اگر عصمت کو ہٹا دیا جائے تو نبوت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بندے نبی کی اتباع کرتے ہیں. اتباع کا معنی ہے کہ ان کی محبت میں آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلنا, کوئی دلیل نہیں, وہ خود دلیل ہے اس کام کی کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, یہ نبی نے کیا اس لیے کام ہے. تو نبی اس کام کی خود دلیل ہوتے ہیں. تو آپ ذرا سماعت فرمائیے, نبی کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیاں حجت بنتی ہیں, دلیل بنتی ہیں. تو ایسا شخص جس سے ظاہراً تو لوگوں کے سامنے پارسا رہے, اکیلے میں اس سے غلطی ہو جائے, لوگوں کو تقریر تو کرے لیکن خود عمل نہ کر پائے, تو ایسا شخص ماڈل نہیں بن سکتا, ایسا شخص نہیں ہو سکتا, ایسا شخص اس مقام پر نہیں ہو سکتا کہ اس کو مطاع یعنی اطاعت کے لائق جانا جائے, اتباع کے لائق جانا جائے. تو حضرات انبیاء کرام ساری خدائی کے لیے مطاع یعنی ہدایت کا مرکز ہوتے ہیں, اطاعت کا مرکز ہوتے ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کو معصوم بناتا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے شک ختم ہو جائے کہ یہ ہمارے سامنے تو پارسا ہیں, گھر میں کیا کریں گے, یہ جو خود کہہ رہے ہیں خود عمل کرتے کہ نہیں کرتے. تو معصوم اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ قصدن, ارادتن, دانستن, جان بوجھ کے گناہ کرنے کی جو حرکت انسان کے اندر ہوتی ہے وہ ان میں نہیں رکھی جاتی, تاکہ ان کی زندگی چاہے رات کی زندگی ہو, چاہے دن کی زندگی ہو, چاہے سونے کی زندگی ہو, چاہے جاگنے کی زندگی ہو, مردوں کے ساتھ ہو یا اپنی بیویوں کے ساتھ ہو, کوئی بھی ان کی زندگی کا جس قسم کا بھی رخ ہو, وہ امت کے لیے واجب العمل اس لیے ہوتا ہے, اطاعت کا باعث اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر گناہ, خدا کی نافرمانی ارادتاً قصداً نہیں ہوتی ہے. تو جس کی زندگی میں ایسی حفاظت ہو تو وہی شخصیت ماڈل بن سکتی ہے، مقتدا بن سکتی ہے، اور انسانیت کے سب سے پہلے مقتدا نبی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زندگیوں کو معصوم بنانا ضروری ہوتا ہے تاکہ شریعت محفوظ ہو جائے، شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے، قرآن اور دین کو محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ دین میں تو آ گیا ایسے کام کرو ایسے نہ کرو، اور اگر یہ شک لگ جائے کہ نہیں نبی کہتا تو ہے لیکن شاید وہ کر جائے، تو پھر قرآن کی وہ امپلیمنٹ صحیح کہاں پر ہوگی، قرآن کی ان آیاتوں کا تحفظ کہاں ہوگا، سمجھ رہے میری بات، ان مضامین کا تحفظ کہاں پر ہوگا؟ تو اس لیے نبی کی ذات کو معصوم بنایا جاتا ہے کہ قرآن اپنے ہر حکم کے ساتھ، کوئی اس کو اپلائی کرے یا نہ کرے، لیکن قرآن کے سارے حکم جو بیک وقت اس کے تقاضے، اس کے شرائط، اس کے اصل کمال کے ساتھ جیسے ہونے چاہیے، جس بندے کے اوپر مکمل طور پر اپلائی ہوتے ہیں وہ حضرات انبیاء ہوتے ہیں، اور ان سے ارادتاً گناہ نہیں ہوتا۔ میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا تو ایک شخص نے ہم سے سوال کیا، جی آگے اس کی وضاحت آ رہی تو اس کے ذمن میں کہتا، آپ ذرا دوبارہ قیدہ سنیے، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، وضاحت ہو گئی کیوں ضروری ہے، بات آ گئی، اور یہ عصمت یعنی یہ معصوم ہونا نبی اور ملک کا خاصہ ہے، اس کی باریک سی وضاحت ہے، کچے ذہن کے لوگ بیٹھے ہیں کیسی وضاحت کریں اس کی، لیکن ایک جملے میں کر دوں گا اس میں، کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ آگے فرما، اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا یہ گمراہی اور بے دینی ہے، یعنی نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، نبیوں کے علاوہ صحابی کو معصوم سمجھنا یا کسی ولی کو معصوم سمجھنا، اہل بیت کے کسی فرد کو معصوم سمجھنا، یہ گویا کہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، کیونکہ یہ خاصہ انبیاء کا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ جو اہل بیت کے ائمہ کو رضوان اللہ اجمعین، ہم تو غلام ہیں ان کے خادم ہیں، ان سے محبت ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس طرح نہ مانا جائے نا کہ حضرت عیسیٰ کو ماننا تو ضروری تھا لیکن ایسا تو نہ ہو کہ خدا کا بیٹا مان لیں، تو اہل بیت کے ائمہ کو ماننا ضروری لیکن ایسا نہ ہونا کہ جو ان کی توہین لازم آ جائے، اتنا بڑا مان لے اور نبیوں کے درجے میں بلا لیں، کیونکہ میں صرف بتانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان مسئلہ یہ ہے، ہمارے نزدیک ائمہ ہی امامت کے درجے پر ہیں اور وہ تمام سے افضل ہیں، شیعہ حضرات کے نزدیک ائمہ جو ہیں اہل بیت وہ نبیوں سے افضل ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارے نزدیک کفر ہے، یہ فرق ہے ہمارے ان کے درمیان، یہ بیان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک بات واضح ہو جائے۔ اور اسی طرح نبی کا معصوم ہونا ہمارے نزدیک لازم ہے، اماموں کا، ولیوں کا، صوفیوں کا، مولویوں کا، مبلغوں کا یہ معصوم ہونا ضروری نہیں۔ تو ایک سوال کیا گیا ہمارے بزرگوں سے کہ ہم نے پوچھا کہ جو ضرورت معصوم بنانے کی تھی وہ تو نبی کو بنا کر ہو گئی، کیونکہ نبی کو معصوم بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ تاکہ دین محفوظ ہو، شریعت محفوظ ہو، کتاب محفوظ ہو، تو آپ کیوں اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اماموں کو بھی معصوم مانو؟ اس لیے کہ جہاں ضرورت ہوگی اس کو مانیں گے، تو اماموں کو معصوم ماننے کی، اپنے ذہن کو بیدار کر کے اس بحث کو سمجھیے کہ یہ بنیادی فرق ہمارا ان کے درمیان عقیدے کا آتا ہے۔ ہم نے کہا جو معصوم بنانے کی ضرورت تھی وہ تو نبیوں کو بنا کر پوری کر دی گئی، اب اماموں کو معصوم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جب اماموں کو معصوم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ان کو معصوم کیوں مانے؟ وہ کہہ لگے نبیوں کو معصوم بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ ہم نے کہا اس لیے تھی تاکہ قرآن محفوظ ہو، ان کی زندگی میں تضاد نہ رہے، شریعت محفوظ ہو، اور دین اور شریعت کو محفوظ کرنا نبیوں کا کام ہے، اصل ان سے وہ چیز محفوظ ہوتی ہے، آگے والے مبلغ ہوتے ہیں، ان سے نہیں محفوظ ہوتا، وہ تبلیغ کرتے ہیں، اس کی محفوظ جو ہوتی ہے وہ نبی کی ذات پر، تو جو شریعت اور نبی کو جو شریعت اور دین کو جس کے ذریعے بچانا ہے اس کو معصوم کیا جاتا ہے تاکہ اس کی زندگی کے اندر تضاد نہ ہو تو لوگ اس کو اتباع کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو دین کی تبلیغ کرے گا اس کو بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کہا اگر یہ شرط لگا دیں آپ کہ جو دین کی تبلیغ کرے گا اس کو معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے یہ 11 امام معصوم ہے، تو میں نے کہا پھر کام 11 امام سے نہیں چلے گا، آپ کی ہر امام بارگاہ کا خطیب دین کا مبلغ ہے، اس کو بھی آپ نے معصوم ماننا پڑے گا، کیونکہ قاعدہ یہ مان لیا جائے کہ ہر مبلغ کو معصوم ہونا ضروری ہے تو پھر تو ہر امام بارگاہ کا گویا کہ جو مبلغ ہے اس کو معصوم ہونا پڑے گا کیونکہ وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ کہنے لگے نہیں ان کے لیے ضروری نہیں، تو میں نے کہا جب ان کے لیے ضروری نہیں تو اماموں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یہ قاعدہ اس اعتبار سے ہے کہ نبیوں کو معصوم بنانے کی ضرورت تھی، ان کو بنا دیا گیا، نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں بنایا۔ اور ایک لطیفہ میں یہاں پر آپ کو سناؤں، دیکھیں میں صرف تنقید کے لیے ایک ایسی لطیفے کے طور پر بتاتا ہوں۔ ہم نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کہا یہ فقہ جعفریہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیوں ان کو فقہ جعفریہ آپ کہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام باقر کے اقوال ہیں. میں نے کہا وہ تو معصوم ہے آپ کے نزدیک؟ کہنے لگے ہاں. تو ہم نے کہا معصوم کی باتیں فقہ نہیں دین ہوتی ہیں. توجہ آپ کی, معصوم کی باتیں فقہ نہیں ہوتی, کیونکہ فقہ تو اجتہاد ہے. فقہ اجتہاد ہے. اجتہاد کا معنی یہ کہ ایک مسئلہ قرآن و سنت میں واضح نہ ہو اور وہ درپیش ہو جائے, تو ایک ماہر علم قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کو حل کرے اپنی جدوجہد اور کوشش سے. اس میں خطا ہونے کا بھی امکان ہے, اس میں درست ہونے کا بھی امکان ہے. تو جو خطا اور اجتہاد اسی کو کہتے ہیں جس میں خطا بھی ہو سکتی ہے درست بھی ہو سکتا ہے. فروعی مسائل ہوتے ہیں نا اجتہاد. تو جناب اب یہ دیکھیے کہ اب جو چیز نبیوں سے ملتی ہے وہ دین ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فیصلے میں خطا نہیں ہوتی. تو جس فیصلے میں خطا نہیں ہوگی وہ دین ہوگا, اور جس کے فیصلے میں خطا نہیں ہوگی وہ معصوم ہوگا. اور ایک بندہ معصوم بھی ہو تو اس کا قول فقہ نہیں ہوگا, اس کا قول دین ہوگا. تو آپ ایک طرف سے ان کو معصوم بھی کہتے ہیں, دوسری طرف سے فقہ کا بھی اطلاق کرتے ہیں. تو آپ خود درست کر لیں, تنقید کے لیے نہیں. اپنا جو مقدمہ اہل سنت کا ہے وہ میں سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ بات عقیدے کی چلی. تو فرمایا کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. صاحب صدر الشریعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے. نبی اور ملک کا خاصہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ نبی بھی معصوم ہے اور فرشتے بھی معصوم ہیں, لیکن فرشتوں کا معصوم ہونا وہ اجر نہیں رکھتا جو نبیوں کا معصوم ہونے کا اجر رکھتا ہے. کیونکہ خطا کا ہو جانا فرشتوں کے لیے یہ محال عقلی ہے, اور انبیاء کے لیے یہ محال شرعی ہے. میں اس لفظ کو کھولوں گا نہیں, لیکن سننے والے لوگ ہیں تو میں ان کو سری میں بتا رہا ہوں. کھولوں گا تو پھر کچے ذہن ہے, ان کو بھی سمجھانے کے لمبا معاملہ پڑے گا. انبیاء کے معصوم ہونے میں اور فرشتوں کے معصوم ہونے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انبیاء کی عصمت انبیاء سے صدور گناہ محال شرعی ہے, اس لیے وہ معصوم ہے. اور فرشتوں سے گناہ کا صدور یہ محال عقلی ہے, اس لیے وہ معصوم ہے. فرشتوں انبیاء کے لیے گناہ کا صدور ممکن بالذات ہے, ممتنع بالغیر ہے. اور فرشتوں کے لیے گناہ کا صدور محال بالذات اور ممتنع بالغیر ہے. تو لہذا انبیاء کو نیکی کے کام کرنے میں ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ صفت موجود ہے لیکن کرتے نہیں ہیں. کیونکہ ایک بندے کے اندر چیز موجود ہو اور پھر اس کو غلط کام کی طرف نہ لے جائے تو اجر تب ملتا ہے. ایک ایسی صفت ان میں رکھی نہ جائے اور پھر کہیں جناب اجر, تو اجر کیسے ہو سکتا. تو انبیاء میں یہ چیز ہوتی ہے لیکن اس کو عصمت روکتی ہے. تو عصمت ان کو روکتی ہے, اس لیے امکان تو ذات میں ہوتا ہے لیکن وقوع اس کا نہیں ہوتا, قصدن وقوع نہیں ہوتا. اس لیے انبیاء کرام کا یہ اجر ہوتا ہے فرشتے کے معصوم ہونے میں اور نبی کے معصوم ہونے میں, یہ بنیادی فرق ہے. آگے چلیے, صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے. اب دیکھیں ایک ترجمہ صدر الشریعہ کر رہے ہیں اس کا, میں نے اس کا سلیس ترجمہ کیا, یہ بہت اہم بحث ہے. اب لوگ کہتے ہیں دیوبندیوں سے ہمارا یہ اختلاف ہے, یہ بھی میں کھل کے عرض کروں, دیوبندیوں سے ہمارا یہ اختلاف ہے خدا کے کذب کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کذب بولتا نہیں لیکن بول سکتا ہے, یعنی امکان ہے وقوع نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو نبیوں کی صداقت ہے, یہ تو نبیوں کی سچائی کے بارے میں ہے کہ ان میں بشری یہ چیز رکھی جاتی ہے لیکن واقع نہیں ہوتی. اگر خدا میں بھی یہ ہو تو نبیوں کا سچ اور خدا کا سچ ایک ہی ہو جائے گا, جبکہ خدا کا سیوں سے اوپر ہے اور نبی جو سچے ہیں وہ خدا کی وجہ سے. تو لہذا پتا چلا کہ خدا میں یہ, خدا کے لیے کذب کا ہونا یا عیب کا ہونا یہ محال بالذات اور محال عقلی ہے. اس لیے ہم امکان کذب کو مانتے ہی نہیں ہیں, کہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ بولتا نہیں ہے, بول سکتا ہے. ہم نے کہا یہ کام تو نبیوں کا ہے, یہ صدق تو نبیوں کا اس معیار کا ہے. اور اگر اللہ رب العالمین کے نبی صدق اس معیار کا لے کر آئیں گے تو اللہ کا صدق اور نبی کا صدق ایک ہو جائے گا. تو پتا چلا انبیاء میں اس چیز کا امکان ہوتا ہے, خدا کی ذات میں اس چیز کا نہ امکان ہوتا ہے نہ اس کے وقوع میں امکان ہوتا ہے. اس لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا پورا رسالہ موجود ہے سبحان الصبح, لیکن دیوبندی علماء میں رشید احمد گنگوہی, خلیل احمد بیٹھوی, اور آج تک کے کوئی ناراض نہ ہو دیوبندی, آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں, تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس پر پوری ایک تقریر اس مسجد کے اندر کی ہے, کیونکہ ہم کوئی چھیڑ نہیں رہے, نہ کوئی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں, اس مسئلے کو کھولنے کے لیے مذاہب آپ کو بتا رہے ہیں, مذاہب. اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں نے پہلے دن کہا تھا جس نے قصہ سننا ہے وہ مجلس میں نہ آئے, وہ پھر کسی اور کے پاس جا کے قصے سنیں. جس کو قصہ عقیدے کے ذمن میں سننا ہے وہ بیٹھے ہمارے پاس, تو اس کو عقیدے کے ذمن میں ہم مسئلے کو حل کریں. خالی قصے سننے تو تو پھر آپ کتاب اٹھا کر خارج قصے کا مطالعہ کریں، لیکن اس کو علمیت کی زبان کے اندر، علماء کی زبان میں، طرز میں، فن میں سننا ہے کہ اس کے بعد آپ خود اتنے میچور ہو جائیں جتنا درس نظامی کا ایک عالم میچور ہو جاتا ہے، تو پھر آپ تشریف لائیں. یعنی بغیر درس نظامی پڑھائے ہوئے ہم اس عقیدے کو ایک سمجھ لیں اس زمن کے اندر. تو رشید احمد گنگوہی صاحب اور خلیل احمد امبیٹھوی یہ اپنی کتاب برہین قاطعہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کی ذات میں جھوٹ کا ممکن ہونا. کہتے بولتا نہیں اللہ، نہ کبھی بولا ہے، لیکن وہ بول سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ان کے نظریات، یہ ان کے مقدمات چلتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک کام کرے اللہ نہ کرے؟ تو ہم نے کہا کہ اگر کذب ممکن ہے تو پھر تو خود کو فنا کرنا بھی ممکن ہوگا، دوسرا خدا منا بھی ممکن ہوگا. کہ لگا نہیں وہ ممکن نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ عیب ممکن نہیں تو یہ عیب کیسے ممکن ہو گیا؟ اگر ایک عیب مان رہے ہیں تو دوسرا کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اگر کس ممکن ہے، جھوٹ بولنا ممکن ہے، تو پھر دوسرا خدا بنانا ممکن ہے؟ کہ لگا نہیں وہ تحت قدرت نہیں ہے. کیوں؟ کہنے لگے عیب ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی تو عیب ہے، قرآن نے خود کہا ہے. کہنے لگے نہیں اللہ نے فرمایا کہ کوئی میرا شریک نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا اللہ نے یہ بھی تو کہا نا کہ میں ہمیشہ سب سے بڑا سچا میں ہوں، اصدق القول اللہ نے اپنے لیے بیان فرمایا، سب سے بڑا صدیق تو اللہ. تو اس لیے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک رسالہ سبحان الصبوح جو فتح رضویہ شریف کے اندر اللہ کی صداقت پر صدق پر ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے، اور اس کا خلاصہ الحمدللہ اس مسجد شریف کی برکت سے ہم نے آج سے 4 یا 5 یا 6 سال پہلے سبحان الصبوح کا پورا خلاصہ درس تراویح کے اندر کیا ہے، وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. اس مسئلے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں. آپ کہیں کہ شاہ صاحب یہ غلطی کہاں سے لگی؟ میں نے کہا غلطی اس حوالے سے لگی، ایک جملہ صرف کہہ کے آگے چلتا ہوں. غلطی اس حوالے سے لگی، ایک ہے اللہ کا وعدہ کسی بندے سے متعلق، ایک اللہ کی وعید کسی بندے سے متعلق. ایک ہے اللہ کا وعدہ کہ جو ایمان پر رہے گا اسے ہم جنت میں داخل کریں گے، اور ایک یہ ہے کہ جو گناہ کا کام کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. تو اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، کیونکہ وعدے کے خلاف کرنا کذب ہے اور اللہ اس سے پاک ہے. لیکن اللہ اپنی وعید کے خلاف، یعنی پنشمنٹ جو ہے نا، اس کے خلاف اللہ کرتا ہے. وہ کہتے دیکھیں یہی ہو گیا. اور خود خلیل احمد امبیٹھوی صاحب نے پہلے صفحے پر، ابھی آپ گوگل پر ان کی کتاب لکھیں برہین قاطعہ، تو پہلی دوسرے صفحے پر یہ عبارت موجود ہے جو حضرت علامہ عبد السمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا رد کرتے ہوئے انہوں نے انوار ساتیہ، جو بریلوی نہیں تھے، وہ بھی حاجی امداد اللہ صاحب کے مرید تھے، انہیں کے پیر بھائی تھے، لیکن انہوں نے وہ موقف بیان کیا تھا جو اعلیٰ حضرت کا تھا، تو یہ چڑھ گئے. پھر ابھی یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ عبد السمیع بریلوی. میں نے کہا نہیں، عبد السمیع کہاں سے بریلوی تھے؟ عبد السمیع بریلوی نہیں تھے، نہ وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، نہ بریلی کے رہنے والے تھے. وہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے اجلا خلفاء میں سے تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے، خلفاء میں سے تھے، تھانوی صاحب سے بزرگ خلیفاؤں میں سے تھے. ان کا تو کبھی اعلیٰ حضرت سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن بات انہوں نے وہ کی جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے، تو انہوں نے اپنے بریلوی میں فٹ کر دیا ہے. تو میں نے کہا یہ بات تو حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی کی ہے، ان کو بھی ہمارے ساتھ ملائیے. تو جب پیر مرید سب ہمارے ساتھ آ گئے تو ان 4 بندوں کو لے کر آپ کیا کریں گے؟ تو پتا چلا امام احمد رضا نے پیروں والی بولی یا مریدوں والی بولی نہیں بولی، اصل باتیں کی ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اعلی حضرت کی کتاب ہے الامن والعلا، الامن والعلا، وہ ایک سوال کے جواب میں لکھی گئی ہے. سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ درود تاج پڑھنے کو شرک کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو حضور کے لیے جملہ درود تاج میں ہے کہ دافع البلاء والوباء، حضور بلاؤں کو ہٹا دیتے ہیں اور مرضوں کو دور کر دیتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرام اور شرک ہے، تو آپ اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اعلی حضرت نے سوال کے جواب میں 300 حدیثیں حضور کے اختیار پر جمع کی، اور میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ہر سنی کو کہ مارکیٹ سے وہ کتاب لیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، خدا کے واسطے وہ کتاب لیں. وہ کتاب کو آپ منت کی نیت سے پڑھیں، اگر کام نہ بنے تو مجھے کہنا. اتنی مبارک کتاب ہے سرکار کی شان پر، الامن والعلا، 300 احادیث کا مجموعہ ہے، اور بہت خوبصورت اب تو اس کی تخریج ہو چکی ہے، یعنی اس کے ماخذ آپ آ چکے ہیں کہ وہ حدیث اعلی حضرت کہاں کہاں سے لا رہے ہیں. تو اب تو آپ کے پاس پورا ایک انسائیکلوپیڈیا ہے سرکار کے مختار ہونے پر. وہ ضرور آپ مارکیٹ سے لیں، بہت زیادہ ہو تو 100-150 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن اربوں روپے سے زیادہ قیمتی کتاب ہے. آنکھوں کو حضور کے عشق سے ٹھنڈا کرنا، دلوں کو آباد کرنا، الامن والعلا شریف. اب اس کتنا بڑا سوال تھا، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ اعلی حضرت نے 300 حدیثیں حضور کے دافع البلاء شافی الامراض پر لکھی ہے، ٹھیک ہے، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اور یہ جو سوال اعلی حضرت سے کیا تھا نا کہ ہمارے علاقے میں یہ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ اعلی حضرت کا مرید نہیں تھا, وہ حاجی امداد اللہ ماجی مکی کے شاگرد اور تھانوی صاحب اور گنگوہی صاحب اور نانوتی صاحب کے سکے پیر بھائی سید مولانا کرامت علی شاہ صاحب دہلوی تھے. انہوں نے دہلی سے دیوبند فتوا نہیں لکھا تھا بلکہ دہلی سے بریلی فتوا لکھا تھا. سوال بھیجا تو اب ہم دیکھیں, میں نے کہا کہ یار ایسی اب بات تو نہ کریں آپ, تو یہ میں صرف چڑھانے کے لیے نہیں کر رہا, چڑھانے کے لیے نہیں کر رہا, حقائق کو آپ کے سامنے لانے کے لیے کر رہا ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ نبی کا صدق اور اللہ کے صدق میں فرق ہے. اللہ کا کذب جو ہے وہ عقلاً محال ہے اور نبی کے لیے یہ شرعاً محال ہے, عقلاً ممکن ہے. کہاں سے یہ خدشہ لازم آیا, اس پر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. ایک ہے اللہ کا وعدہ, ایک ہے اللہ کی وعید. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, کیونکہ وعدے کے خلاف ہوگا تو یہ کذب ہے اور ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنی وعید کے خلاف کرتا ہے. وعید بمانے کسی کو پنشمنٹ کہی گئی اور اس کو معاف کر دیا, مومن کو, کیونکہ خلف وعید کفار پر نہیں مومن پر ہے, یہ بھی آپ یاد رکھیں. اب اس مسئلے کو لے کر خلیل مٹھو صاحب, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ گوگل پر کتاب لکھے تو سامنے آ جائے گی, اس میں انہوں نے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر نتیجہ نکالا. انہوں نے کہا جی خلف وعید, جملہ سنیے ان کا, خلف وعید یعنی وعید کے خلاف کرنا, خلف وعید قدما میں مختلف تھا. یعنی خلف وعید سزا کی بات کر کے اس کے خلاف کرنا اور اجر دے دینا, یہ قدما میں مختلف تھا. یعنی پہلے علماء میں یہ مسئلہ اختلافی ہے, یہ لکھ رہے ہیں وہ, اور خلف وعید امکان کذب کی فرا ہے, یہ جملہ وہ لکھتے ہیں. یعنی وعید کے خلاف کرنا یہی جھوٹ کے ممکن ہونے کی ایک تفصیل ہے. اردو تو آپ سمجھ رہے ہیں, خلف وعید امکان کذب کی فرا ہے, یعنی وعید کے خلاف کرنا یہ امکان کذب کی فرا ہے. یعنی امکان کذب جھوٹ بولنے کے ممکن ہونے کی ایک قسم یہ بھی ہے, جھوٹ کے امکان کی قسم یہ بھی ہے کہ وعید کے خلاف کرنا. ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ وعید کے خلاف کرنا کذب نہیں ہے, یہ فضل ہے. یہاں سے فکر کا فضل. یہ جو آپ خلف وعید کو کذب سمجھ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں خلف وعید کذب نہیں ہے, فضل ہے. وعید کے خلاف کرنا کذب نہیں, فضل ہے. یعنی یہ کہا جائے کسی کو کہ آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی, آپ اپنے چوکیدار کو رکھیں, ان کو کہیں آٹھ گھنٹہ میرے گھر کی ڈیوٹی کرو, اگر کم ڈیوٹی کی تو میں تمہاری تنخواہ کاٹوں گا. آیا وہ روزانہ ہی ہے لیکن ڈیوٹی ایک گھنٹے کی اور سات گھنٹے وہ بھاگ گیا نہیں کی ڈیوٹی سے. جب تیسویں دن آپ کے پاس تنخواہ لینے کے لیے آیا, آپ نے چارٹ دے کر کہا کہ دیکھ میں نے تجھے آٹھ گھنٹے کے لیے رکھا تھا ہاں, اور تو آیا تو روزانہ ہے, یہ تو میں مانتا ہوں, دستخط موجود ہے تیرے, لیکن تو نے ڈیوٹی کتنی کی ہے؟ ایک گھنٹہ. تو میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ آٹھ گھنٹے سے ایک منٹ بھی کم کرے گا تو میں تجھے کاٹ دوں گا, تنخواہ کاٹ دوں گا. اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, معاف کر دیں. وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے پھر پوری تنخواہ لے لو جا. تو کڑے وہ آدمی کہے سیٹ صاحب آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں. وہ کہے گا کس بات پہ جھوٹا ہوں میں, کہا آپ نے تو اس کو کہا تھا اور آپ نے سزا بیان کی تھی کہ آٹھ گھنٹے سے کم کرے گا تو میں تیرے پیسے کاٹوں گا, اور آپ تو بہت بڑے جھوٹے ہیں, آپ نے تو پیسے نہیں کاٹے اور آپ نے دے دیے. تو سیٹ صاحب اس کو چماٹ رسید کر کے کہیں گے اس کو جھوٹ نہیں کہتے, اس کو مہربانی کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے خلف وعید جو ہے یہ کذب نہیں ہے, یہ فضل الہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اب آئیے ایک بات آگے مزید اسمت کی کرتے ہیں. میں ٹھہر ٹھہر کس لیے کر رہا ہوں اس بات کو کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے, اس لیے میں نے یہاں پر کھولا. اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہمارا ان کا کیا اختلاف ہے. یعنی ایجوکیٹ کر رہے ہیں آپ کو, وہ بھی لائیو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, ان باتوں کو ہمارے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں, تو ایک جنگ و جدال کی نہیں. اختلاف جب ہے جب اسلحہ اٹھائیں آپ, مسئلہ تب ہے جب لاٹھی لے کر آئیں, مسئلہ تب ہے جب آپ گریبان پھاڑیں. نہیں, جو آپ کا موقف ہے آپ دلائل کے ساتھ بیان کریں, جو ہمارا موقف ہے ہم دلائل کے ساتھ بیان کریں. یہ پاکستان کے اندر جو آپ نے فضا بنائی جی یہ کافر اس کی مسجد میں گھس کے بم دھماکہ کر دو, اس کو گولی مار دو, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. علمی اختلاف کو علمی اختلاف تک رکھا جائے. کہتے ہیں آپ فرقہ واریت, نہیں میں نے کہا فرقہ واریت کی بات نہیں ہے, آپ الگ ہیں ہم الگ ہیں, یہ تو ہے نا, کوئی جوائن سیکشن تو نہیں بنا. آپ تو الگ الگ انڈیویجول اپنے عقیدے بیان کر رہے ہیں نا, آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں, تو اس میں کون سی فرقہ واریت ہے؟ اپنی قوم کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اپنے نظریے بتا رہے ہیں, ان کے سامنے دلائل واضح کر رہے ہیں, لیکن لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں, قتل و غارت کے لیے نہیں, مارا ماری کے لیے نہیں, سمجھداری کے لیے. اگر یہ مسئلے ڈسکس ہی نہ کیے جائیں تو پھر مسجدوں سے اپنے مسئلے کی بورڈ ہٹا دو, وہ کہنا چھوڑ دو, ایسا ہوتا نہیں. تو میں نے کہا جب معیار رکھا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بات تو ہوگی نا بھائی. تو یہ صرف ایک अवेयर करने के लिए होगी, समझदारी के लिए होगी। तो कोई लाइव अगर सुन रहा है या आप में से कोई बैठकर सुन रहा है तो आप परेशान ना हो, ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए कि आप गौसे आजम के पीछे चल रहे हैं, गरीब नवाज के पीछे चल रहे हैं, इमाम रब्बानी के पीछे चल रहे हैं, आला हजरत के पीछे चल रहे हैं, और ये रास्ता सहाबा के पीछे है, सहाबा हुजूर के पीछे। तो इस नजरिए के जो हम इत्तेबा कर रहे हैं तो वो उसके अंदर क्या मैच्योरिटी है और क्या है, तो वो चीज आपके सामने डिस्कस की जा रही है। आगे फरमाते हैं इस्मत के माना, इस्मत के ये माना है कि उनके लिए हिफ्ज इलाही का वादा हो गया, जो वजात मैंने की, जिसके सबब उनसे सुदूर गुनाह शरअन मुहाल है। देखें सदर शरिया ने भी, मैंने ये लफ्ज अभी देखा है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि अंबिया के लिए सुदूर गुनाह शरअन मुहाल है, अकलन मुमकिन है, और अल्लाह के लिए अकलन मुहाल है। इसलिए अल्लाह के सिदक में और नबियों के सिदक में फर्क हो जाए, और नबियों के सिदक में और हमारे सिदक में फर्क हो जाए, ये तीन दर्जे हो गए। अब आगे चलिए, मैं थोड़े से दलाइल इस्मत पर आपके सामने पढ़ना चाहूं। सूरह सुआद पर आइए, क्यों नबियों को मासूम माना जरूरी है, एक तो जबानी हमने बात की है। अब वो लोग जो अंबिया की जात पर तनकीद करते हैं, मुलहिद बेदीन किस्म के लोग, और अंबिया को माजल्ला वो गुनाहगार डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उनके मुकाबले पर ये मैंने अकीदा पेश किया। अब वो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं तो हमें चाहिए कि हम कुरान से इस बात का तजिया कहें। यहां से भी वेबसाइट पर कोई बात कर रहा होगा, आप तो सारी जबान जमा खर्च की, आपने दलाइल पढ़े नहीं। हमने कहा हम दलाइल का हम तर्जुमा कर रहे थे, तराइल का हम मफहूम पेश कर रहे थे, लेकिन दलाइल चाहिए तो एक दो दलाइल हम आपके पास पेश करके बात को खत्म करते हैं। सूरह सवाब आयत नंबर 45 से लेकर 47 तक, 45 से लेकर 47 तक अल्लाह फरमाता वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब उलिल ऐदी वल अबसार। अल्लाह फरमाता और हमारे दिगर खास बंदों को याद कीजिए, इब्राहिम इसहाक याकूब, जो कुव्वत वाले हैं और बसीरत वाले हैं। आगे जुमला देखिए इनकी मासूमियत पर अल्लाह फरमा रहा, इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रदार, हमने खालिस आखिरत की याद के साथ इन्हें चुन लिया है। ये जुमला देखिए, खालिस इनको याद के लिए चुन लिया है। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अख़यार, और ये बेशक वो हमारे नजदीक चुने हुए नेक तरीन लोग हैं। एक जुमला इस्मत पर है, ये अंबिया के मासूम होने की एक एक आयत का एक एक हिस्सा दलील है। सबसे पहली बात अखलसना, हमने ये हमारे मुखलिस, ये आपकी किस्मत की सबसे बड़ी दलील है। फिर मुस्तफ़ीना, अल्लाह ने चुना है इनको, अहया फरमाया कि हमारे नजदीक चुने हुए नेकतरीन लोग हैं ये, और अल्लाह ने यहां पर उनको मुतलकन मुस्तफ़ीन कहा है, मुतलकन अखियार कहा है। अगर उनसे गुनाह कसदन होता है तो फिर वो मुतलकन अखियार नहीं रहते, उनके आगे वजाहत आनी चाहिए थी, लेकिन मुतलकन उनको अखियार कहा गया तो मतलब यह कि वो मुतलकन नेक है, यानी उनसे गुनाह कसदन, और गुनाह कहते ही उसको है जो कसदन होता है, जो भूल कर हो जाए वो गुनाह नहीं होता, तो कसदन जो है उनसे ये चीज नहीं होती। तो सूरह सवाब की आयत हजरत अंबिया इकराम के मासूम होने की दलील है, इसको अपने जहन में रखिए, ये आपको काम आ सकती है। सूरह सवाब आयत नंबर 45 से लेकर 47 तक दो आयत अल्लाह आगे फरमाता है, वज़कुर वज़कुर इस्माइल वल यसा वज़िल किफल, हबीब इस्माइल यसा और जिल किफल को याद कीजिए, वह कुल्लुम मिनल अखियार, सुभान अल्लाह, ये सब नेक तरीन लोगों में से थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके कसाइद जिक्र फरमाए। अब आप देखिए किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत इस्माइल, हजरत यसा, हजरत जिल किफल, इनके बारे में जिक्र फरमाया। अब एक आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं, इनमें 18 नबियों के नाम एक साथ अल्लाह ने जिक्र फरमाया, 18 नबियों के नाम, क्योंकि उनको कौम जानती थी। ये आ गया सूरतुल अनाम, सूरतुल अनाम की जनाब आयत नंबर 84, 85, 86, 87, ये बहुत मुबारक आयत है, जरा इसमें एक मसला निकलेगा। अब आप देखिए तीन से चार आयतों में एक साथ उतर रही है 18 नबियों के नाम अल्लाह ने लिए। फरमा वहबना लहू, आगे शाह फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसकी तरतीब को जिक्र फरमा रहा है कि वह वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदईना, और हमने इब्राहिम की औलाद में से इसहाक को और याकूब को, औलाद में से इसहाक को और याकूब को, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं याकूब अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको औलाद में शुमार करते फरमाया, वह वहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने चुन लिया और हमने हिदायत दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इसहाक को, याकूब को, कुल्लन हदईना, और हमने सबको हिदायत दी। وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، نوح کو اس سے قبل ہدایت دی اور پھر نوح کی اور ابراہیم، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلے گا، ابراہیم علیہ السلام کی جتنی ذریت ہیں، جتنی اولادیں ہیں ان کو ہم نے ہدایت دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ذریتی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہدایت دی، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. آگے آیت دوسری، آگے وزکریہ ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کلہم من الصالحین. سبحان اللہ، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ تمام صالحین میں سے ہیں. واسماعیل ویسع ویونس ولوط وکلا فضلنا علی العالمین، اسی طرح اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، ہم نے سب کو ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. ومن آبائہم، اور ان کے باپوں کو، ومن ذریاتہم، اور ان کی اولادوں کو، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں کو، واجتبیناہم، ہم نے چن لیا، وہدیناہم، اور ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. یہ سورہ انعام کی ان تین آیتوں میں 18 نبیوں کے نام اس میں آئے ہیں، اوپر سے لکھنے چاہیے 18 نبیوں کے نام مسلسل ذکر کیے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین جل والا نے ان کو چنا ہوا، فضیلت والا، یہ تمام چیزوں کو ذکر کیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کی عصمت کی، آگے ہم ذکر کریں گے. لیکن یہاں پر ایک بڑا علمی لطیفہ ہے، حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ ایک عالم دین سے پوچھا کہ تم جب بھی تقریر کرتے ہو تو کہتے ہو کہ حسن حضور کی، حسن جو ہے وہ حضور کی اولاد ہیں، حسین حضور کی اولاد ہیں، تو حضور کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تم کیسے کہتے ہو کہ حسن اور حسین جو ہے رضی اللہ عنہما، امام علی مقام، امام حسن اور امام حسین جو ہے وہ حضور کی اولاد ہے، حضور کی تو کوئی اولاد نہیں تھی. تو اس عالم الدین نے سورہ انعام کی یہی آیت پڑھی، فرمائی یہ دیکھو، یہی تو ہم اب سے کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ اور عیسیٰ، یحییٰ اور عیسیٰ، اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے بیٹوں میں سے نہیں ہیں، یہ بیٹی میں سے، حضرت عیسیٰ کے ابو نہیں تھے نا، جاگ رہے ہو، حضرت عیسیٰ کے ابو تو نہیں تھے آپ، سیدہ مریم سے، اور سیدہ مریم کون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹیوں میں آ رہی ہیں وہ. تو قرآن کریم نے کیا کہا تھا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَيَحْيَى وَعِيسَى، تو کہا دیکھیے، حجاج بن یوسف سے کہا کہ جابر ظالم دیکھ کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جن کے والد نہیں تھے لیکن قرآن نے ان کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں لیا کہ نہیں لیا، کہاں لیا، تو کہا اسی طرح حضرت امام حسن و حسین بیٹے کے بیٹے تو نہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں حضور کے، تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت سے ہوئے. تو یہ جو کہا تھا نا کہ ذریت رسول اللہ امام حسن و حسین، وہ بالکل یہی ہے کہ بیٹی کی اولاد کو بھی ذریت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹوں کی اولادوں سے نہیں ہے، بیٹیوں کی اولادوں میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی ذریت میں شمار کیا ہے، یعنی اولاد میں شمار کیا ہے. تو اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹوں سے ہو، بیٹیوں کی بھی جو اولاد ہوتی ہے وہ نانا کی اولاد ہی کہلاتی ہے. تو یہاں پر ایک یہ علمی بات جو ہے وہ ہر کتاب کے اندر تقریباً مل جاتی، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا جائے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شمار کیا گیا، حالانکہ وہ ان کی بیٹی کے بیٹے تھے. اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد وہ ذریت، اس لیے فقہا بیٹیوں کی اولاد کو بھی اولاد میں داخل کرتے ہیں اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں جو یہاں پر ذکر کی گئی. اب آئیے آگے اور مختصراً بات کر کے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف آ جائیں. حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، عصمت کا ہم نے وضاحت کر دی، عصمت کے نظریے کو ذکر کر دیا آپ کے سامنے. اب اللہ کہہ رہا ہے وَاسْجُدُوا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے جب یہ حکم دیا تھا فرشتوں کا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے اور ابلیس نے جو ہے وہ تکبر کیا تھا، ابا، تکبر کیا تھا، واستکبرا، انکار کیا، ابا اور واستکبرا، اس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، کانا ای سورا، کیونکہ کانا سورا کے معنی میں آتا ہے، ساری کتابوں میں ہمارے موجود ہیں، نحمیر آپ دیکھ لیں، ہدایت النو دیکھ لیں، کافیہ دیکھ لیں، شرح جامی دیکھ لیں، تمام کے اندر ہے کہ کانا جو ہے وہ سورا کے معنی، کانا تھا کافروں میں سے نہیں، کانا کا معنی تھا، ماضی ہے، لیکن فرمان نہیں، کانا وہ معنی سورا، ہو گیا کافروں میں سے، کب، جب حضرت آدم کی تعظیم کا انکار کیا تھا. تو پتہ چلا نبیوں کی تعظیم کے انکار سے بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، علیہ باللہ. اللہ نے فرماتا وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، اسکن آپ ٹھہرے رہیے, انت وزوجک الجنہ, تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرے رہو. جنت باغ کو کہتے ہیں, ایسا باغ جس کے آگے باڑ لگی ہوئی ہو, جس کی سراؤنڈنگ میں عمارت ہو, یعنی اس کی چار دیواری ہو, اس کو بارڈر کر کے رکھا گیا ہو, تو اس کو باغ کہتے ہیں. اور وہ حسین باغ, لیکن جنت سے مراد وہ ایسا باغ ہے کہ جس کو کسی آنکھوں نے نہ دیکھا ہے نہ کان نے اس کی شان کو سنا ہے, جمعے میں ہم نے ذکر کیا. اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام, تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, اور اس میں جنت میں جہاں چاہو جاؤ اور کھاؤ. ولا تقرب هذه الشجره, لیکن ایک بات آدم یاد رکھنا کہ یہ جو درخت ہے نا, اس کے قریب تم نہیں جانا. فتکون من الظالمین, تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فازلهم الشیطان, پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لرزش میں ڈالا. فاخرجهما مما كان فيه, اور جہاں وہ رہتے تھے اس سے ان کو نکال دیا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين, ہم نے فرمایا کہ تم سب نیچے اترو, تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو, اور تمہارے لیے زمین میں ایک قوت, ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے. یہ آیت کریمہ ذکر کر دی گئی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شجر سے روکا گیا ہے اور آپ نے اس دانے کو کھایا. کیوں کھایا, کیا وجہ تھی, انشاءاللہ العزیز یہ بھی بڑا ایک محبوب موضوع ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, سمجھنے کی بات ہے. کوئی کالا عینک لگائے اور بلے مجھے صاف نظر آئے تو یہ نہیں ہو سکتا. صاف چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس کا گلاس صاف ہونا چاہیے. تو آپ جب مضمون سمجھنے کے لیے آئیں تو مسلمان بن کر آئیں. اگر آپ انبیاء کی شان کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو پھر خدا کے نبیوں کی عظمت کو پہلے دل میں بٹھا کر آ جائیں, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو مسلمان آپ کہہ رہے ہیں, آپ سے مراد جو تنقید کرتا ہے. اب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمانوں کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے وہ بنا کر آئیں, پھر اس کے اندر ان آیتوں کو دیکھیں, پھر مجھے بتائیں کہ سوال کہاں بنتا ہے. لیکن پھر بھی اگر گنجائش نہیں ہے تو آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز کے حضرت آدم نے کیوں اس درخت سے کھایا تھا, کیا یہ درخت سے کھانا گناہ تھا, کیا شیطان نے آپ کو پسلا دیا تھا, کیا آپ اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے, یہ کیوں ہوا تھا. یہ بڑا دلچسپ علمی اور عقیدے اور نظریے کا موضوع ہے, اور اس سے آگے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملنے والے کئی واقعات کی یہاں نشاندہی ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اس کو آگے ذکر کریں گے. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا, گندم کا تھا, انار کا تھا, کسی چیز کا تھا. وہ ہمارے دوست کبھی کبھی کہتے ہیں شوگر کے مریضوں کو, یار تم گندم ذرا کم کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جی گندم کیوں کم کھائیں, کہ ہمارے ابا نے گندم کھایا تو جنت سے نکلے, ہم یہاں کھائیں گے تو دنیا سے جائیں گے, کیونکہ اس میں اتنا شوگر ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر کسی شوگر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ چینی کھاتا رہتا ہے اور اس کا شوگر لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ میں نے ضمناً بات کی ہے کہ یقیناً گندم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر غذائیت بھی بہت ہے, طاقت بھی بہت ہے, اور عارضی قیام بھی ہے. لیکن یہ بڑی دلچسپ بحث ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے. لیکن کچھ تفصیل ہے, یعنی جتنا درس ہم نے شروع کیا تھا ختم کر رہے ہیں, وقت ہو گیا, اتنا ہی وقت اس باتوں کو چاہیے. تو وہ وقت ہمارے پاس اب ہے نہیں, آپ کے پاس بھی نہیں ہے. تو مختصر بات ہے, آج کے درس میں ہم نے عصمت کو سمجھا, نبی معصوم کیسے ہوتے ہیں, فرشتے کیسے معصوم ہوتے ہیں. نبی اور فرشتے دونوں معصوم ہوتے ہیں, لیکن دونوں کے معصوم ہونے میں فرق کیا. پھر اللہ کا سچا ہونا اور نبیوں کا سچا ہونا, اس کے درمیان میں فرق کیا. امکان کذب کے مسئلے کو ہم نے یہاں پر آپ کی خدمت میں تھوڑا سے آسان کر کے ذکر کرنے کی کوشش کی, اور خاص طور پر حضرات انبیاء کے معصوم ہونے پر سورۃ الانعام اور سورۃ صاد کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے, اور حضرات اہل بیت کے حوالے سے کہ ذریت مصطفیٰ کریم, اولاد مصطفیٰ کہنا, نسل مصطفیٰ کہنا یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی ایک محبوب بات یہاں پر آئی ہے. یہ چند عنوان تھے جس کو کنکلوڈ کر کے میں نے آپ کے سامنے عنوان کے طور پر پیش کیا ہے. پوری تقریر نیٹ پر موجود ہے, اگر آپ خود سننا چاہیں, اپنے بچوں کو سنانا چاہیں تو ضرور آپ سنائیے, کیونکہ میری تقریر نہیں, یہ بزرگوں کا سبق تھا جو میں نے پڑھا آپ کے لیے اور اپنے لیے, جو میں نے بھی یاد رکھنا ہے, آپ نے بھی یاد رکھنا ہے. اسی پر ہماری زندگی اور یہی صراط مستقیم ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارا حامی و ناصر ہو, اور جو ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, جتنے لوگ لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اللہ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے, شیطان ابلیس سے بچائے, شیطان انسان سے بچائے, اپنے قہر عذاب سے بچائے, آنے والی بلاؤں سے بچائے, خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائے, جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے, تمام عالم اسلام پر اپنا فضل فرمائے, دل و دماغ کا سکون عطا فرمائے. وقت بڑے کٹھن گزر رہا ہے, اللہ ہمیں عیاشی کی زندگی کے بنائے, قناعت کے ساتھ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلا کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے, تاکہ ہم ناشکروں میں سے نہ ہو جائیں الیاذ باللہ. اور عادی معیشت ہے کفایت شاری, کہ جب ایک جوتا تیرا ٹھیک ہے تو دوسرا خریدنے کی تیرے کو کیا ضرورت ہے, جب تیرا لباس صحیح ہے تو اتنا مہنگا خریدنے کی کیا, ہاں جب ضرورت ہو تو خرید سکتے, بیجا چیزیں, گھر صحیح ہے پھر بھی ٹائلیں اکھیڑ رہے ہیں, ٹائلیں ڈال رہے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں, معاملات معیشت کیسے چل رہے ہیں. تو کفایت شعاری ہمارے لیے معیار ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کفایت شعار بنائے, فضول خرچی سے اللہ ہمیں بچائے, ہمارے بچوں کو بچائیں. ہاں, ایک ایسے موبائل کی آپ کو ضرورت ہے کہ جس میں آپ کوئی ڈیٹا سیف کرتے ہیں, آپ کا کام ایسا ہے تو بالکل آپ لیں, لیکن آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جب کام نوکیا کے موبائل سے چل جاتا ہے تو کیوں فضول خرچی کر رہے ہیں, کیوں اپنے اوپر وبال جان کر رہے ہیں؟ تو ان چیزوں سے, یہ چیزیں بندے کو ذہنی طور پر برباد کرتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے, عمران خان کیا کر رہا ہے. میں نے کہا وہ ہمارے بولنے سے کوئی چھوڑے گا تو نہیں, 15 گھنٹے جاگتا ہے وہ, تو 15 گھنٹے سوتا تو کچھ اور ہوتا, 15 گھنٹے جاگتا ہے, ہم اس کو نہیں کر سکتے کچھ. تو لہٰذا کم سے کم جو ہماری ایک کائنات ہے اس میں ہم کفایت شعاری کریں اور فضول خرچی سے دور رہیں. اللہ پاکستان پر خاص فضل فرمائے, ہماری معیشت پر خاص فضل فرمائے, ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم دے, اور وہ نیک نیت ہے تو اللہ ان کے سامنے نور والے ذرائع مسخر کر دے اس ملک کی ترقی کے, اس ملک کے اچھے وسائل مسخر کر دے. نیک نیتی رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں جمع کر رکھے, ثابت قدم رکھے, قوم کی خدمت کے لیے ان کے لیے آسانیاں کریں, کٹھن مراحل ان کے لیے ختم کریں, اور دین اور اسلام کے ساتھ انہیں بغاوت سے محفوظ رکھے, بالخصوص ختم نبوت سے بغاوت سے محفوظ رکھے. اپنے قریب ایسے بھیڑیوں کو وہ نہ رکھیں بلکہ ایسے لوگوں کو رکھیں جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے, اسلام سے محبت کرنے والے, پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ افواج پاکستان پر خاص فضل کرائے, اللہ اس ملک پر خاص فضل فرمائے. آج میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی, بڑی عجیب سی ہے. خدا ان گوروں کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین پاکستان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں, دعا کریں اس رات میں اللہ ان کے جھتوں کو منتشر کر دے. اللہ مٹھی بھر اس مسلمان کے ملک جو غریبوں کا سہارا ہے, اسلام کی آن ہے, اللہ رب العالمین اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے. کتنے سکون سے ہم بیٹھے ہیں اور کتنی تسلی سے ہم بات کر رہے ہیں. اللہ اس کی امن کی چادر کو اسی طرح تناوع رکھے, اللہ اس کی پاکیزہ زمین کو اسی طرح ہموار رکھے, اللہ اس کے سبز ہلالی پرچم کو اسی طرح واضح رکھے, اور بارڈر کے ہر مجاہد کو خدا سلامت رکھے جو ایک ایک نظر ڈالتا ہے کفر کے اوپر اور اسلام کی سرحد کی حفاظت کے لیے. اللہ اس کی نگاہوں کے صدقے اس ملک کو سلامت رکھے. جتنے لوگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہمارے روزے کے اندر ایسی حرکت ہو جاتی ہے جو شرن جائز نہیں ہے اور جو اخلاقاً جائز نہیں, لیکن ہم جہالت سے کر جاتے ہیں. یا الہ العالمین اپنے فضل سے ہماری ان خطاؤں کو معاف کر. ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے, ایک دن روزہ رکھنا ہے, اور وہ بھی 14 گھنٹے وہ ہم سے رکھا نہیں جاتا, اور اس میں ہم ایسی بولی بول دیتے ہیں, ایسی حرکت کر دیتے ہیں جو شرعاً بالکل معیوب ہے. یا اللہ, لیکن تو توبہ کی توفیق دیتا ہے, ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ ایسا نہیں کرنے, ہم توبہ کامل کرتے ہیں, توبہ تنسو, ہماری گناہوں کو معاف فرما. آنے والا جو روزہ ہے اس کو بڑے صحیح طریقے سے رکھیں, زبانوں کو گالیوں سے روکیں گے, غیبت سے روکیں گے, چوری سے روکیں گے, بد کرداری سے روکیں, حرام کاموں سے روکیں گے, ناجائز چیزوں سے. آج یہ عہد مصمم کرتے ہیں, مولا ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے, آگے عمل کی ہمیں صحیح توفیق عطا فرما دے, بچوں کے نصیب اچھے فرما دے, دل و دماغ کا سکون عطا فرما دے, طبیعتوں میں تسکین دے دے کہ وہ تسکین تیرے ذکر میں مزہ دے, وہ تسکین تیری عبادت میں مزہ دے, طبیعتوں کی بے چینیوں کو ختم کر جو تیرے ذکر سے روکتی ہے, شکر سے روکتی ہے, اسلام کے نام لینے سے روکتی ہے. اللہ رب العالمین اس مسجد شریف کو آباد رکھے, تمام مساجد اسلامیہ کو اللہ آباد رکھے, تمام مدارس کو اللہ آباد رکھے. اس مسجد کے ہمارے نمازی حضرات جو ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن محبت کرتے تھے ہم سے اور ہم ان سے, اللہ رب العالمین انہیں غریق رحمت کرے. ہمارے ماں باپ کو خدا بخشے, ہمارے بچوں کو خدا بخشے, تمام امت کی اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ امت کے لیے نرم کرے, ہماری زبانوں کو شائستہ کرے, اور بات کو حکمت اور دلیل سے کرنے کی توفیق دے. لا قانونیت, دہشت گردی, بربریت, غیر اخلاقی حرکات سے اللہ ہمیں, ہمارے بچوں اور مسلمانوں کو تمام کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی آخر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.